بسم الله الرحمن.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ یبدأ الخلق. اللہ کریم مخلوق کو پیدا فرماتا ہے. بدا ہوتا ہے کسی چیز کی ابتدا کرنا. اللہ کریم کے لیے کسی شے کا ہونا ضروری نہیں, وہ اسے پہلی بار عدم سے وجود عطا فرماتا. کچھ نہیں تھا اس نے کائنات پیدا فرمایا. اور عدم سے ہر چیز کو وجود بخشا. تو ایسا قادر ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو اتنی وسیع کائنات پیدا فرمائی. تو یہ فنا ہوگی تو اسے دوبارہ پیدا فرمانا اس کے لیے کیا مشکل. عدم سے وجود عطا فرماتا ہے اور پھر اس نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے ہیں جو بڑے ایک لمبے پروگرام اور لمبے پروسیجر کے بعد جا کر ایک وجود بنتا ہے انسان کا. عدم سے مادے کو پیدا فرمایا. مادہ کیا ہے؟ بے شمار چھوٹے 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 سیلوں کا مجموعہ ہے. وہی سیل ایک ترتیب سے جڑتے ہیں تو ایک چیز بن جاتی ہے, ان کی ترتیب بدلتی ہے تو دوسری چیز بن جاتی ہے. وہی ترتیب بدلتی ہے تو سبزہ بن جاتا ہے, وہی ترتیب بدلتی ہے تو درخت بن جاتا ہے. اسی تبدیلی اسی ترتیب میں تبدیلی فرماتا ہے تو تنہ بن جاتا ہے, بدلتی ہے تو جڑیں بن جاتی ہیں, شاخیں بن جاتی ہیں. ترتیب بدلتی ہے تو پتے بن جاتے ہیں, پھول بن جاتے ہیں, پھل بن جاتا ہے. وہی سیل جو ہیں ان کی ترتیب بدلتی رہتی ہے. اب ایک انسان کی تخلیق کے لیے ان سیلوں کو کتنی تبدیلیوں سے گزارا گیا کہ کہیں وہ سبزہ اور چارہ بنے، کہیں وہ دانہ گندم بنے، کہیں وہ پھلوں کی صورت میں آئے، کہیں مسالہ جات کی صورت میں آئے، کہیں گیہوں چاول اناج کی صورت میں آئے، کہیں گوشت کی صورت میں آئے، بنیادی طور پر وہی سلف ہے. اب اس قادر مطلق نے طے فرمایا کہ یہ سیل فلاں بندے کے وجود کا حصہ بنے. وہ ایک سیل مختلف مراحل سے گزرتا ہوا، کہیں سبزے میں سبزہ کسی مویشی نے چرا، اس کے دودھ میں شامل ہو گیا، اس انسان تک دودھ پہنچ گیا، اس کے گوشت میں شامل ہوا، اس بندے تک گوشت پہنچ گیا. اسی طرح اجناس، اسی طرح پانی. تو وہ سیل پتنی کتنے مراحل سے گزرتا ہوا اسی وجود کا حصہ بنتا ہے جس کا اللہ نے مقرر فرمایا. عدم سے وجود عطا کرنا اور پھر سیل سے انسانی بدن بنانے تک یہ مراحل بندہ شمار نہیں کر سکتا. تو جس نے ایک ایک سیل کو اتنی باریک بینی سے چلا کر اس وجود تک پہنچایا ہے، جب وہ وجود فنا ہوگا یہ بھی اسی کا فیصلہ ہے، تو کیا دوبارہ بنانا اس کے لیے مشکل؟ اللہ یبدا الخلق، اللہ نے مخلوق کی ابتدا کی، عدم سے وجود بخشا، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے واپس لوٹائے گا. بنتا ہے پھر معدوم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، پھر مٹ کر بنے گا، اور پھر بن کر ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. فلاسفہ کو یہ اعتراض تھے نا کہ جب وجود مٹ گیا، کفار و مشرکین کو بھی تھے کہ گوشت ہڈیاں کھا گئیں، گوشت ہڈیاں مٹی کھا گئی، خاک میں مل گئے، گوارے بن کے اڑ گئے، گرد و غبار بن کے اڑ گئے، کون ذرا کہاں گیا، پانی میں ڈوبے، مچھلیاں کھا گئیں، کوئی کہیں گیا ذرا کوئی، تو یہ پھر سارے کیسے اکٹھے ہوں گے؟ فرمایا عدم سے وجود میں لا کر کتنے لمبے پروسیجر سے چلا کر اسے تمہارے تک لے کے آیا اور تمہیں انسان بنا دیا، اور دوبارہ بھی کر لے گا. تو دوبارہ تم مادے کی کسی نہ کسی شکل میں تو ہو، تم تو تھے ہی نہیں، مادہ ہی نہیں تھا. اس نے عدم سے اسے وجود دیا، پھر اس مادے کو ایک دم بندہ نہیں بنا دیا. ایک بندے کے اجزاء روئے زمین کی اتنی جگہوں سے اکٹھے کیے کہ مر کر اتنی جگہوں تک نہیں پھیلتا، اور اسے وجود انسانی عطا کر دیا، پھر اسے روح بخشی، پھر اسے مکلف بنایا، پھر اسے اپنا مخاطب بنایا. اب موت تمہیں اتنا منتشر نہیں کرتی، لہذا تمہیں دوبارہ جی اٹھنا ہوگا اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. اس لیے کہ اگر یہ عالم بے نتیجہ ہو تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. تم ایک عاجز مخلوق ہو، تم کوئی بے فائدہ کام کرتے، ہر کام میں تمہارے کوئی فائدہ پنہاں ہوتا ہے، اسے فائدہ ہو یا نہ ہو تم کرتے فائدے کے لیے ہو، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے. اللہ کریم نے جو کارگاہ حیات بنائی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو پھر تو یہ فضول ہے، لہذا اس کا نتیجہ ہوگا، موت کے بعد تم پھر دوبارہ جیو گے اور اس کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے. اور اس دن کیا ہوگا؟ فرمایا ایک جملے میں وہ ساری حقائق بیان کر دی جو بڑی طویل ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ, جس دن قیامت برپا ہوگی اللہ کے نافرمان اور مجرم جو ہیں نا امید ہو جائے, اور نا امیدی سب سے بڑی تکلیف دے اور بڑا عذاب ہے. انسان بیمار ہوتا ہے, مرتے دم تک امید لگائے رکھتے ہیں اس دوائی سے ٹھیک ہوگا اس سے ہوگا, سزائیں ہوتی ہیں, سزا موت ہو جاتا ہے بندہ, وہ پھانسی لگنے تک امید میں رہتا ہے یہ اپیل کر وہ اپیل کر وہاں سے سفارش کرا. یہ نا امیدی تو بالکل تباہ کر کے توڑ کے رکھ دیتی ہے. وہ ذرا ان سے پوچھا جائے جنہیں سزائے موت ہوتی ہے اور ان کا ڈیتھ وارنٹ آتا ہے, اور ان پر پھر کیا گزرتی ہے جب انہیں پتہ ہوتا ہے کل یا پرسوں یا دو دن بعد مجھے سزائے موت ہو جانی ہے, تو اس پر کیا بیتتی ہے جب وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اب کوئی سفارش, کوئی رشوت, کوئی اپیل, کچھ باقی نہیں رہا, اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک صحابی تھے تو انہوں نے ایک دفعہ جیلر سے ریکویسٹ کی, مجسٹریٹ سے اجازت لی, جیلر کے پاس گئے کہ مجھے کسی ایسے قیدی کے پاس رکھو جسے ایک آدھ دن میں پھانسی لگنا ہو, میں اس کی وہ کیفیات جو نا امیدی کی ہیں وہ قلم بند کرنا چاہتا ہوں کہ جب بندے کو زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے. وہ سارا انتظام کر کے انہوں نے ایک ایسی قیدی کے ساتھ جسے دو دن بعد سوہ سزا موت ہونی تھی اس کی کوٹھی میں بند کر دیا. جیلر صاحب ذوق آدمی تھا, اس نے کہا بیت اس پر رہی ہے, پتہ اسے خاک چلے گا. اس نے سپاہیوں سے کہا, وہ ایک سپاہی آ گیا, کوٹھی میں دو بندے بیٹھے تھے, اس نے جس نے پھانسی لگنا تھا اس کا نام پکارا, ہاں بھائی تم میں سے وہ کون ہے؟ وہ جس نے پھانسی لگنا تھا اس نے کہا میں ہوں. اس نے کہا تم کون؟ اس نے اپنا بتایا. اس نے کہا نہیں تم میرے ساتھ بدماشی کر, تم وہ ہو جسے پھانسی لگنا ہے, مجھے غلطی نہیں لگتی, میں نے تمہاری شکل پکائی, تو اتنے عرصے سے جیل میں ہو, تم اپنی کوٹھی میں چلو. اسے پکڑ کر وہ لے کے دوسری کوٹھی میں, اسے کہا تم اپنے تلاوت وغیرہ کرو, نمازیں پڑھ لو, کل صبح تمہاری پھانسی ہے. آپ اسے مصیبت پڑ گئی کہ یہ سپاہی نے کیا کر دیا یار, جیلر کو کہے جیلر کو. اس نے کہا جیلر کو جانے دو, ڈیوٹی میری ہے, جیلر کی تو پھانسی لگانے کے وقت ہوگی, ڈیوٹی میری ہے, تم بدماشی کرتے ہو, نام بدل کر بچنا چاہتے ہو. وہ تڑپتا رہا بیچارہ ساری رات. اس نے کہا یار میں نے کیا مصیبت مول لی, صبح تو یہ لٹکا دیں گے. وہ صبح انہوں نے پہلے تو جسے سزا موت ہوئی تھی اسے پھانسی لگایا, پھر اس کی کوٹھی پر آ گئے, ہاں بھائی کپڑے بدل لیے, نماز پڑھ لی, غسل وغیرہ کر لیا, چلو تمہاری بات, کڑی شتکڑی لگا کر لے گئے, اس پر پھٹے پر کھڑا کر دیا, ٹوپی پہنائی, رسہ گلے میں ڈالا. لرز رات انہوں نے ہر چیز نکال لی اور کہا اب جا کر لکھو کہ کیا حال ہوتا ہے, اب تمہیں پتہ چلے گا دوسرے پر بیتنے سے کیا ہوتا ہے, اب تمہیں سمجھ آئی ہوگی کہ تمہاری رات کیسے کٹی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کے مجرم نا امید ہو جائے, کوئی توقع نہیں رہے گی کہ حصول رحمت کی اہلیت ہی نہیں, کوئی سفارشی نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں. اور یہ اللہ کریم کا شکر ہے کہ یہاں سے کفار و مشرکین مراد. نور ایمان اگر کسی میں کم بھی ہو ہو سہی. وہ نا امید نہیں ہے, وہاں مسلمان کے لیے نا امیدی نہیں. دین ہو کم ہو تھوڑا ہو رائے برابر ہو, دین کے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں. یا یہ نا امیدی کا عذاب کفار کے لیے ہے, مشرکین کے لیے. ہمیں اس دنیا میں دین کی قدر نہیں آتی, دنیا چونکہ سامنے ہے, قریب کی چیز کو دنیا کہتے ہیں. تو یہ چونکہ بہت قریب ہے, وجود مادی ہے, اعضاء و جوارح مادی ہیں, دماغ مادی ہے, اس کی پرتیں کھولتا رہتا ہے اور اس میں لذتیں تلاش کرتا رہتا ہے, اور ہم اسے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اور دین کو ثانوی درجے میں رکھتے ہیں. طبیعت خراب ہے تو نماز چھوٹ گئی, کھانا نہیں چھوٹا, سونا نہیں چھوٹا. یعنی دین دوسرے درجے میں ہوتا ہے, دنیا پہلے درجے میں. اور بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دین کو اول رکھتے ہیں اور دنیا کو دوسرے درجے, کہ دنیا کا وہ کام کریں جس سے دین میں ضرر نہ ہو. دین کو بچانا پہلا کام ہے اور دنیا میں رہنا دین کے تابع ہے. لیکن اس سب کے باوجود کمزور ایمان بھی کفر سے بے شمار و بے پناہ درجہ بہتر. اللہ کفر و شرک سے اپنی پناہ میں رکھے. اب ان مجرموں کی آگے وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ مجرم کون ہیں جو نا امید ہو جائیں گے. فرمایا وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. مصیبت یہ ہوگی کہ جنہیں اللہ کا شریک سمجھ کر ساری عمر ان پر امیدیں وابستہ کیے رہے اور ان کی رضا کے لیے کوشاں رہے اور ان پر پیسے نچھاور کرتے رہے, ان پر سجدے کرتے رہے, جانے نچھاور کرتے رہے, وہ جنہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے, وہ کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے. ادھر متوجہ ہوں گے تو کہہ دیں گے ہم تو خود مخلوق ہیں, اللہ کے سامنے بے بس ہیں, عذاب کرے یا چھوڑ دے اس کی مرضی, تمہارا ہم کیا کریں. تو اس وقت مشرکین و کفار بھی کہیں گے کہ ہم بھی تمہارا انکار کرتے ہیں, دفاع ہو جاؤ, تم کسی کام کے نہیں ہو, تم آج کام ہی نہیں آئے, جب مشکل پڑی تو تم نے جواب دے دیا, لیکن اس انکار کا کیا فائدہ. انکار تو وہ قبول ہے جو آج ہو, اس دنیا میں ہو. یہاں عظمت الہی کا اقرار ہو اور غیر اللہ سے نا امیدی اور تعلق منقطع کیا جائے. تو فرمایا اس دن اللہ کو چھوڑ کر جن کی مانتے تھے یا پوجا کرتے تھے وہ انہیں چھوڑ دیں گے, اور پوجا کرنے والے ان سے بیزار ہو جائیں گے کہ ہم نے کیا جھک ماری, تم کس کام کے نکلے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. قیامت جب قائم ہوگی تو لوگوں کو الگ الگ کر دیں گے, مشرکین الگ ہوں گے, کفار الگ ہوں گے, مومنین الگ ہوں گے, پھر ہر نبی کی اپنی اپنی امت الگ ہوگی, پھر اس میں صحابہ کا الگ مقام ہوگا, تابعین تبع تابعین علی حفظ مراتب, شہداء صالحین صادقین علماء حق, پھر عوام درجہ بدرجہ ہر کوئی الگ ہو جائے گا. یتفرقون الگ الگ درجوں میں, الگ الگ جماعتوں میں, اپنے اپنے حال میں تقسیم ہو جائیں گے. یہاں ایک حدیث پاک کا حوالہ بہت مناسب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کر لے گا، حلیے میں، لباس میں، بود و باش میں، جس سے مشابہت اختیار کر لے گا، فہو منہم، اسے ان کی قطار میں کھڑا کیا. وہ جب لوگ متفرق ہو رہے ہوں گے تو فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا. تو قوموں کے جو مذہبی شعار بن جاتے ہیں ان سے اجتناب تو بہت ضروری ہے، ان سے بچنا تو بہت ضروری ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قوموں کے شعار بن جاتے ہیں اور اس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، جیسے ہندو ہے وہ یہاں پہ اسر افراد نشان لگائیں گے، سکھ ہیں انہوں نے بال رکھے ہوں گے، اس طرح شعار بن جاتے ہیں قوموں کے اور اس سے وہ پہچانے جاتے ہیں. اسی طرح عیسائی، یہودی، ان کے اپنے اپنے شعار ہیں. اسلام خود ایک تہذیب ہے، جامع اور مکمل اور بارگاہ الہی میں مقبول. اسلام کا اپنا کلچر بھی ہے، اپنی تہذیب بھی ہے، اپنا حلیہ بھی ہے، اپنا مزاج بھی ہے، اپنا کردار بھی ہے. تو جہاں ایمان ضروری ہے، فرائض و واجبات ضروری ہیں، وہاں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی تہذیب پر قائم رہیں. ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور و معروف مقدمہ ابن خلدون میں لکھتے ہیں کہ جس قوم کی تہذیب اپنا لی جائے اس کی بہت سی برائیاں اس تہذیب کے ساتھ آ جاتی ہیں اور بندہ قبول کر لیتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اور وہ اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. تو جب چھوٹی برائیاں آتی ہیں بندہ ان پر عمل کرتا ہے تو بڑی برائیوں کو لانے کا سبب بن جاتی ہے. ہمارے ہاں اہل مغرب تو چلے گئے، انگریز تو چلا گیا، لیکن اس کا کلچر، اس کی تہذیب نہیں گئی. اب اس کے نتائج آپ معمولی غور فرمائیں تو دیکھ سکتے ہیں، اپنے معاشرے میں، کردار میں، اخباروں میں، قوموں کا مزاج یہ پریس والے اور یہ لوگ بناتے ہیں، میڈیا بناتا ہے. آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، جس طرح اہل مغرب کے ہاں ہر بات عورت سے شروع ہو کر عورت پر ختم ہوتی ہے، ہمارے میڈیا میں بھی سارا وہی ہے. یعنی ہم اس حد تک چلے گئے ہیں کہ صابن کی ایک چکی کا اشتہار ہو تو عورت کو نہاتے ہوئے دکھلائیں گے، تو کیا صابن سے عورتیں نہاتی؟ کیوں ایسا کرتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ مغرب والے ایسا ہی کرتے ہیں اور ہم نے ان کی تہذیب اپنائی ہوئی. یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا اس دن. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے، اور ایمان لانا یہ ہے کہ ان کا کردار صحیح رہا، نیک کام کی، اتباع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا، اللہ کی کتابوں کا، ان پر عمل کیا. جو لوگ ان پر یقین لائے اور عمل کیا، فہم فی روضۃ یحبرون، تو وہ تو بے شمار خوبصورت بے نظیر اور بے مثال باغوں میں موجیں کر رہے ہیں. یحبرون ہنس کھیل رہے ہوں گے, خوش ہو رہے ہوں گے, مسرور ہو رہے ہوں گے, زندگی کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گے کہ کہاں کہاں سے گزرے, غریبی کیا تھی, بیماری کیا تھی, مصیبت کیا آئی, تکلیفیں کہ وہ سب بھول جائیں گے. اب جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں موجی موج ہے, خوش ہو رہے ہوں گے. وَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا, جنہوں نے انکار کا راستہ اپنایا, نہ اللہ کے نبی پہ ایمان لائے, نہ کتاب پہ ایمان لائے, نہ اللہ کی بات مانی, اپنی مرضی سے زندگی بسر کی, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, جنہوں نے ہماری آیات کا بھی انکار کیا, تکذیب کی, انہیں غلط بتایا, اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے بھی انکار کیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ مر گئے, مٹی ہو گئے, خاک کھا گئی, گرد اڑ بن کر اڑ گئے, جل گئے آگ میں, کوئی مچھلیاں کھا, کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ, وہ لوگ سارے عذاب میں ڈالے, سب کو اکٹھا کر کے عذاب میں ڈالا جائے. یا اللہ, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. دنیا اور اس کی لذتیں بھی ہیں, گناہ اور ان کی رغبتیں بھی ہیں, ہم کمزور لوگ ہیں. غیب پر ایمان لانا بہت مشکل کام, ایک چیز جو نہ محسوس کی جا سکتی ہے, نہ چھوئی جا سکتی ہے, نہ دیکھی جا سکتی ہے, نہ چکھی جا سکتی ہے, اس پر کیسے یقین کر لیں؟ صرف ایک ہی دلیل ہے, اور وہ ہیں تیرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. ایک ہی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. اب ایک ہستی کے ارشاد پر پوری زندگی کو کیسے ڈھال لیں؟ یہ اتنا آسان کام تو نہیں. دوسری طرف دعوت گناہ دینے والی بے شمار چیزیں ہیں, دولت بھی ہے, دنیا بھی ہے, لذات بھی ہیں, عیش و عشرت بھی ہے, عہدے بھی ہیں, مراتب و مقامات میں, تو کیا کریں؟ فرمایا فسبحان اللہ, اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو, اللہ کو یاد کرتے رہو, اللہ کا ذکر کرتے رہو, اللہ کی پاکی بیان کرو. ہین تم سون وہین تصبحون, جب دن ختم ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرو, جب دن شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرو. یعنی تم کیا کر سکتے ہو؟ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں, محسوس نہیں کر سکتے, تو کیا کر سکتے ہو؟ فرمایا اس کی یاد دلوں میں بسا لو. ہینا تم سونا ہینا تصبحون, شام کرتے ہو تو بھی اسے یاد کر رہے ہو, صبح ہوتی ہے تو بھی. صبح و شام جو محاورہ عربی کا ہے, اسے انگریزی میں کہتے ہیں راؤنڈ دی کلاک, یعنی ہر لمحہ اللہ اللہ کرتے رہو, تمہارے پاس بہت بڑا ذریعہ ہے. تمہارا کوئی لمحہ یاد الہی سے خالی نہ جائے, تمہارا تعلق اللہ پر, تمہارا یقین اللہ پر, تمہارا اعتماد اللہ پر, تمہارا تعلق انبیاء سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تمہارا اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تمہارا ایمان حضور پر, تمہارا تعلق کتاب اللہ سے, تمہارا یقین و ایمان اور اعتماد کتاب اللہ پر, یہ ساری چیزیں محتاج ہیں اس بات کی کہ تم اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہو. جب تم ذکر کرتے رہو گے, یاد الہی کرتے رہو گے, تو دل میں ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی, ایک کیف آ جائے گا, اور جن چیزوں کو تم ظاہری نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے, تمہارا یقین اس درجے کا ہو جائے گا کہ تم دیکھ نہیں رہے لیکن تم دیکھ رہے. وہ ایک مصرع ہے, نہیں دیکھتا ہوں مگر دیکھتا ہوں. ان نگاہوں سے نظر کچھ نہیں آتا، لیکن یقین اس درجے کو پہنچ گیا ہے کہ نگاہ دھوکہ کھا سکتی ہے، میرا یقین دھوکہ نہیں کھاتا، نہیں دیکھتا ہوں مگر دیکھتا ہوں. تو فرمایا سبحان اللہ ہی نہ تم سو نہ مہینہ تس بھی ہوں نہ ولو الحمد فسماوات ولرد واشیم وہی نہ تزہرول. شام کو اللہ کو یاد کرو، صبح کو اللہ کو یاد کرو، اور اسی کی حمد ہے تمام آسمانوں میں اور زمینوں میں. تم کیا ہر ذرہ اسی کو یاد کر رہا ہے. انسان کو اس نے اختیار دیا ہے ایک خاص وقت تک، اگر یہ اسے بھول جائے تو اس کی روح کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کا بدن زندہ پھرتا رہتا ہے. انسان کے علاوہ کائنات کا ہر ذرہ، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جو ذکر چھوڑ دے وہ فنا ہو جائے. ان کی بقا کا مدار ذکر الہی پر. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کر رہی. اس کا مطلب ہے جب ذکر چھوڑ دے تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں، ختم ہو جاتی، فنا ہو جاتی. دریاؤں سے ذکر چھوٹے خشک ہو جاتے ہیں، پہاڑوں سے چھوٹے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، گر کر چور ہو جاتے ہیں. درختوں سے چھوٹے، باغ سے اکھیڑ کر چولہے کا ایندھن بنا دیے جاتے ہیں. ہر شے اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں. اور تم بھی اشین بعد زوال کے بھی، تظہرون اور ظہر کے وقت. بعض حضرات نے اس سے نماز کے اوقات مراد لیے، لیکن نماز بھی تو صورت ذکر الہی ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے. ابھی ہمارے درس میں گزرا کہ زبان سے اللہ کا نام لینا، اللہ کی بات کرنا، اللہ کے نبی کو یاد کرنا، درود پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، ذکر، یہ سارے زبانی ذکر ہیں، ذکر لسانی ہیں، اور ان کا کمال ہے تلاوت کتاب الہی. زبانی جتنے اذکار ہیں ان کی انتہا ہے تلاوت قرآن کا. ہر وہ عمل جو شریعت کے مطابق کیا جائے یہ عملی ذکر ہے. روزی کمانے کے لیے بھی حلال ذرائع جو استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے جائز ذرائع استعمال کرو، وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، وہ بھی ذکر بن جاتے ہیں. عملی ذکر کا کمال ہے نماز. لیکن اتلو ما اوحی الیک من ربک، اللہ نے جو نازل فرمائی ہے کتاب اس کی تلاوت کیجئے، انتہائے ذکر لسانی ہو. واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، عملی ذکر کی انتہا ہو گئی. پھر فرمایا ولذکر اللہ اکبر، پھر اس کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. یہ ذکر اکبر بھی کوئی ہے. ذکر لسانی اپنے کمال کو پہنچا، عملی ذکر اپنے کمال کو پہنچا، اس کے بعد ذکر اکبر بھی ہے، اور وہ ہے روئے روئے سے، ایک ایک سیل سے اللہ کا ذکر کرنا. دس خرب سیل ہیں انسان کے ایک وجود میں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کی کھال سے لے کر نواخانہ دل تک ہر سیل ذاکر ہو جاتا ہے. یعنی ہر لمحے کے بھی بہت چھوٹے حصے میں دس خرب دفعہ ان کے وجود سے اللہ اللہ کی صدا آتی. تو تمہارے پاس بڑا ذریعہ ہے، اللہ کی پاکی بیان کرو، شام کرتے ہو، صبح کرتے ہو، اس لیے کہ کائنات میں عز و حما میں اسی کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہے. عشاء کو کرو، ظہر کو کرو. وہ ایسا قادر ہے، یخرج الحی من المیت، وہ بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، یہ جتنے جاندار ہیں ان کا مدار، ان کا وجود سیلوں سے کایا. سیل کہاں سے آئے؟ بے جان مادے سے بنا دیے. ہر سیل میں حیات ہے، ہر سیل کی موت آتی ہے. سیل بنتا کہاں سے؟ فرمایا بے جان مادے سے زندہ سیل بنا دیتا. یخرج الحی من المیت، مردہ سے، بے جان مادے سے زندگی پیدا کر دیتا ہے. یخرج المیت من الحی، اور صحت مند جیتے جاگتے زندگی کے بھرپور بدن سے میت نکال دیتا ہے، اسے مردہ کر دیتا ہے. ویسا قادر ہے کہ بے جان کو حیات بخش دیتا ہے اور حیات مند کو بے جان کر دیتا ہے. دیکھتے نہیں ہو یقیہ لرد باد موتہا، خشک سالی آتی ہے، دھوپیں پڑتی ہیں، زمین آگ کی طرح گرم ہو جاتی ہے، جل پھن جاتی ہے، سبزہ خاک بن کر اڑ جاتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، زمین مردہ پڑی ہوتی ہے. پھر اسے کس طرح زندگی عطا کرتا ہے؟ ایک بارش ہوتی ہے، ایک رات بارش ہوئی، صبح دیکھو تو صحرا پہاڑ سبزے کی مخملی چادر اڑے ہوئے ہوتے، ذرے ذرے سے حیات پھوٹ نکلتی. بقذالک تخرجون، جس طرح مردہ زمین سے جلے ہوئے گھاس کے پتوں تنکوں کو جو خاک میں مل چکے ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں پتے ایک درخت سے جھڑ کر خاک ہو چکے ہوتے ہیں، خاک سے پھر اتنے ہی مواد اسے دیتا ہے کہ اس سے زیادہ پتے اس پر پھر آ کر گنی چھاؤں بنا لیتے ہیں. گھاس پھوس مٹ جاتی ہے، پھر لمحوں میں نکل آتی ہے، سبزہ پھوٹ آتا ہے. اسی طرح وَقَذَالِكَ تُخْرَجُونَ، مٹی میں سے تمہیں بھی اسی طرح کھڑا کر دے گا، تم بھی ایسے ہی نکالے جاؤ. یہ تو تمہارے سامنے موت و حیات ہما وقت یہ قصہ چل رہا ہے، بپا چیزیں بن رہی ہیں، مٹ رہی ہیں، اسی طرح تم بھی مٹو گے، پھر بنا دیے جاؤ گے. وَقَذَالِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی کھڑا کر دے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی عظمت کے دلائل میں سے یہ ہے، ان خلقکم من تراب، کہ تمہیں بے جان مٹی سے پیدا کر دیا. اور بڑا لمبا، ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ کتنا لمبا پروسیس، کتنی لمبی ترتیب ہے کہ مٹی سے سیل بنے، پھر سیل مختلف صورتوں میں گئے، پھر مختلف منڈیوں بازاروں سے ہوتے ہوئے ہر اس بندے تک پہنچے جس کے جسم کا حصہ ان سیلوں کو بننا تھا، پھر اس نے کھائے تو اس کے اپنے وجود کے اور اس کی اولاد کے وجود کے سیل وہاں بھیجے، اپنے اس کے بدن کا حصہ بن گئے، اولاد کے اس کی سلب میں محفوظ ہو، پھر ان سیلوں سے قطرے بنائے، پھر ایک قطرہ شکم مادر میں پہنچا تو وہاں پھر تمیز جاری ہے، ماں غذا کھا رہی ہے، اس میں جو سیل بچے کا وجود بننا ہے وہ ادھر جا رہے ہیں، جو اس کے وجود کے ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں، کون تقسیم کر رہا ہے؟ اور پھر وہ دنیا میں آیا، پھر جوان ہوا، اور خوبصورت کڑیل جوان انسان کی صورت میں سامنے آ گیا. اس کی عظمت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے مٹی سے تمہیں انسان بنا دیا، اور اب تم انتم بشر تنتشرون، اب تم انسان بن کر، طاقتور بن کر، علم والے بن کر، بڑے ماہر بن کر دنیا پر پھیل رہے ہو، اور یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، یہ میرا ہے، چیزوں پہ قبضے جتا رہے ہو. تم تھے کیا؟ پیچھے لے جاؤ اپنی ہسٹری. پھر اس کی کاراگری دیکھو. ہمیں آیات ہی اس کی عظمت کے دلائل میں سے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، وہی سیل، وہی غذا، وہی دوا، وہی انسانی پیٹ، وہی ایک مشین، اس نے تمہارا جوڑا بنا دیا عورت کو پیدا کر. جیسے مرد کو پیدا کرتا ہے ویسے عورت کو بھی پیدا کرتا ہے. اس کے لیے کوئی الگ زمین نہیں، کوئی الگ آسمان نہیں، کوئی الگ سیل نہیں بنے، کوئی الگ گارا نہیں گوندا گیا، کوئی الگ پروسیس نہیں ہے. اس کی عظمت کی دلیل ہے، وہ چاہے تو لڑکا پیدا کر دے چاہے تو لڑکی پیدا کر دے. اس نے تمہاری ہی جنس میں سے، تمہارے ہی پراسس میں بنتے ہوئے تمہارا جوڑا پیدا فرما دیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ تمہارے آرام کا سبب بنے، تمہیں سکون ملے. جو زندگی عالم بشریت میں تم نے گزارنی ہے اس میں تمہارے آرام کا، سکون کا سبب بن جائے. تو پتہ چلا کہ خاتون کوئی مصیبت نہیں ہوتی، عورت نفرت کے لائق نہیں ہوتی، بیٹیاں نفرت کے لائق نہیں ہوتی، عورتیں، خواتین نفرت کے لائق نہیں ہوتی، بلکہ خواتین مردوں کے لیے سکون اور تسکین کا سبب ہوتی. اور جب کوئی خاتون اللہ کے نام پر کسی پر حلال کی جاتی ہے تو مقصد شریعت یہ ہوتا ہے کہ مرد اس کے نان و نفقہ، اس کی ضروریات، اس کے تمام طرح کے حفاظت کا خیال رکھے، اور عورت مرد کے ہر طرح کے آرام کا خیال رکھے، وہ اس کے بھروسے پہ پرسکون ہو اور وہ اس کے بھروسے اور کردار پہ پرسکون ہو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی. یہ ساری نعمتیں کب ہیں؟ جب اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے نبی کا اتباع کیا جائے، اللہ کی کتاب پر عمل کیا جائے، تو یہ پرسکون ہو جاتا ہے رشتہ، اور ایک دوسرے کی حفاظت کا سبب بھی ہے، ہمدردی کا سبب بھی ہے، اور محبت کا سبب بھی ہے. لیکن ہم چونکہ ہماری عملی زندگی دین سے بہت ہٹ کر ہے، تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے نکاح ہوتا ہے تو پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. عورت کہتے ہیں میں نے اسے غلام بنا کے رکھنا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اسے سید کے رکھنا ہے. پھر وہ ساری زندگی ایک دوسرے کو مسخر کرنے اور فتح کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور بعض اوقات رشتے راہوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور بعض اوقات الگ الگ ہو کر مرتے ہیں، اور بعض اوقات ساری زندگی کی مصیبت بن جاتی ہے. اب اگر کوئی بندہ شلوار کو گلے میں پہن لے اور قمیض کو کمر سے باندھ لے اور کہے کہ مجھے آرام ملے، کیسے آرام ملے گا؟ قمیض قمیض کی جگہ ہوگی، شلوار شلوار کی جگہ ہوگی، تو بدن کو سکون بھی ملے گا، پردہ بھی ملے گا، آرام بھی ملے گا. خاتون خاتون بن کر رہے، ایک مسلمان عورت بن کر رہے، مرد ایک مسلمان مرد بن کر رہے، پھر تو محبت بھی ہو، پھر تو زندگی پر لطف بھی ہو، پھر تو اس میں سکون بھی ہو. تو اگر ہم اپنی زندگیاں ہی الٹ دیں، اور اب تو ایسا دور آ گیا کہ مردوں کو شوق ہے کہ وہ عورتیں نظر آئیں، اور عورتوں کو شوق ہے کہ وہ لباس میں حلیے میں مرد نظر آئیں، یعنی بالکل جوتیاں سر پر رکھ لیں اور سر کی پگڑی پاؤں پر لپیٹ رہے ہیں. الٹ دیا ماحول کو، بالکل معاشرہ بدل دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر بھی لعنت فرمائیے جو مردانہ لباس پہننا چاہے، مردوں کی طرح وہ پہننا چاہے، اور اس مرد پر بھی لعنت فرمائیے جو عورتوں جیسا حلیہ بنانا چاہے. اور جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بچنے کی کوئی راہ باقی ہو. کہ جہاں سے کائنات پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس بارگاہ سے ان پر لعنت پڑ رہی ہے، پھر انہیں بچائے گا کون اور بچیں گے؟ تو فرمایا اس کی قدرت کاملہ دیکھو، انہی سلوں سے جن سے مردوں کو بنایا، اسی پراست سے انہی سلوں سے خواتین کو بنا دیا. اور اس لیے کہ تمہیں سکون نصیب ہو، تم میں محبت اور پیار ہو اور رحمت ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہو، ان فی ذلک الآیات لقومی یتفکرون، جو لوگ کچھ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے تو اس میں عظمت الہی کے بڑے دلائل، بڑی دلیلیں ہیں عظمت الہی. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، کیا اس کی عظمت کی یہ دلیل کم ہے کہ وہ زمین و آسمان و ہر چیز کا خالق، ساری کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، کچھ نہیں تھا، اس نے نہ صرف پیدا فرمایا، ان میں ایسی عجیب رشتے پیدا کر دیے کہ آپ روز آفرینش سے لے کر آج تک کوئی ایک سیارہ، کوئی ایک ستارہ، کوئی ایک ذرہ اپنے راہ سے ہٹتا تو ہر چیز تباہ ہو چکی. سارے فضا میں گھوم رہے ہیں، کوئی کسی کے نیچے ستون نہیں، دیوار نہیں، سورج سے لے کر ستاروں تک اور چاند تک آسمان بے ستون کھڑے ہیں، زمین خود فضا میں گھوم رہی ہے، نہ اس کے نیچے کوئی شے ہے، نہ اوپر، نہ کسی کو جیسے کوئی رسا پڑا ہوا ہے، نہ کہیں کوئی ٹیک سپورٹ ہے، زمین خود فضا میں گھوم رہی ہے. یہ بے شمار ستارے، سیارے، زمین، یہ سورج، چاند، یہ جو جب وہ سماوی میں فضا میں تیر رہے ہیں، کوئی ایک ایک سے ٹکرا جاتا تو آگے ٹکراتا جاتا، سب کو تباہ کر دیتا، لیکن اللہ نے انہیں قائم رکھا ہوا. تو دیکھ لو، یہ زمین و آسمان اور اس کے سارے سیارے ستارے اعتدال پر قائم ہیں. یہ میاں بیوی کے ذکر کے بعد یہ مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ جس طرح ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے، اعتدال پر قائم ہے، میاں بیوی بھی اعتدال پر اپنا اپنا قائم کریں گے تو رشتے قائم رہیں گے، پھر ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بھی ہوں گے، رحمت کا سبب بھی ہوں گے، محبت بھی ہوگی. جو راستہ بدلے گا وہاں سے گڑبڑ شروع ہو جائے. واختلاف السنتکم والوانکم، اچھا یہ دیکھ لو کہ ایک ہی طریقے تخلیق ہے، اس نے مقرر کر دیا، عزم سے مادے کو بنایا، مادے سے سل کو بنایا، سل کو بے شمار صورتوں سے گزار کر پھر اس نے تمہاری صورتیں مختلف کر دیں، رنگ مختلف کر دیے، زبانیں مختلف کر دیں، اسی پراست سے نکل کر سفید لوگ بھی آتے ہیں، سیاہ فام بھی آتے ہیں، گندمی رنگ کے بھی آتے ہیں، لمبے قد کے کڑیل جوان بھی آتے ہیں، ٹھگنے چھوٹے موٹے بھی آتے ہیں، مرد بھی بنتے ہیں، عورتیں بھی. پراسس ایک ہے، کتنے لوگ گزر چکے، کتنے لوگ آئیں گے، کسی ایک کی شکل، قد، کاٹ، نصیبہ، قسمت، علم و عقل دوسرے سے نہیں ملتا، ہر ایک کو اپنا اپنا دے. کسی کے کان کی تصویر دوسرے سے نہیں ملتی، کسی کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے، یہ کتنے نمونے ہیں اس کے پاس. کہیں آج تک کوئی متشابہ نہیں لگا، کہیں آج تک کوئی دھوکہ نہیں لگا. کتنی مخلوق، ان کے رنگ مختلف، قد مختلف، شکلیں مختلف، غذائیں مختلف، دوائیں مختلف، موسم مختلف، لیکن بنانے کا طریقہ سب کا ایک. مادے سے سل بنتے ہیں، سلوں سے وجود بنتے ہیں. ان فی ذلک آیات للعالمین، جاننے والوں کے لیے، دانشمندوں کے لیے، اہل علم کے لیے اس میں بڑی دلیل ہے، بڑی نشانی ہے. کوئی بیٹھ کر ذرا غور کرے تو عظمت الہی کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. فمن آیاته منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اس کے دلائل میں سے، اس کی عظمت کے دلائل میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارا ایسا وجود بنایا ہے کہ جب یہ مشین چلتی ہے اس کے کلپرزے گھستے ہیں، اس کی بیٹری خرچ ہوتی ہے، انرجی ختم ہو جاتی ہے، وجود تھک جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے، ہڈیاں گھس جاتی ہیں، پٹھے استعمال ہوتے ہیں تو کمزور پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. پھر اس نے نیند بنا دی، رات کو تو سوتے ہی سوتے ہو، دن کو بھی آرام کر لیتے ہو. اب اس سے کیا ہوتا ہے، جب تم سوتے ہو تو تمہاری ساری توانائیاں بحال، بیٹری بھی چارج ہو جاتی ہے، اعصاب بھی اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں، جو ہڈیاں گھسی ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں. جب سو کر اٹھتے ہو تو پھر تازہ دم ہوتے ہو. یعنی تم اپنے آپ سے غافل ہو گئے، وہ قادر مطلق تمہاری مرمت سے غافل نہیں ہوا، اس نے پھر سے تمہارا سارا وجود مرمت کر دیا. اور جب تم سو کر اٹھے، تھک کر چور ہو کر لیٹ گئے تھے، اٹھے تو تازہ دم ہو، پھر کام پہ چلے جاتے. وابتغاؤکم من فضلہ، پھر تم کاروبار میں نکل جاتے ہو. تم تو کاروبار سے تھک کر آئے تھے، تم تو چور چور ہو کر آئے تھے، لیکن وہ کیسا قادر ہے کہ تم سو جاتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ تمہاری ساری مرمت کر دیتا ہے، بیٹری بھی چارج کر دیتا ہے، پٹھے بھی مضبوط کر دیتا ہے، ہڈیاں بھی گھسی ہوئی مکمل ہو جاتی ہیں. جب تم اٹھتے ہو تو پھر اپنے کام پہ نکل جاتے ہو، پھر تازہ دم. ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون، جو لوگ سنتے ہیں. یہ سننے والے کون ہیں؟ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر جانے نہیں دیتے، دل میں اتارتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان پر عمل کرتے ہیں. ان کے لیے تو بڑے دلائل ہیں، بہت نشانیاں ہیں عظمت الہی. من آیاتی یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس کی عظمت کے دلائل میں سے ہے کہ دیکھو بادلوں میں بجلی کڑکتی ہے، بھر کر بادل آتے، گھٹائیں چھا جاتی ہیں، بجلیاں کڑکتی ہیں، تم ڈر بھی رہے ہوتے ہو کہ کہیں یہ تباہ نہ کر دے، دل میں امید بھی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی تو ہر چیز فصلیں اگیں گی. یہ عجیب حال ہے کہ تم اسی سے ڈر بھی رہے ہوتے ہو، اسی سے خوش بھی ہو رہے ہوتے ہو، وہی تمہیں سہارا بھی دیتی ہے کہ فصلیں ہوں گی، بہار آئے گی، اسی سے ڈر بھی رہے ہوتے ہو، اور وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے. وہ دکھاتا ہے، ورنہ سارا دن جہاز میں بادلوں سے اوپر اوپر سے نیچے آتے رہو، کوئی بجلی نہیں پکڑائی دیتی. اس آمن میں بادل زمین پہ آ جاتے ہیں، کوئی بجلی نہیں ہوتی ان میں. جب وہ دکھاتا ہے تو بجلی کہتے ہیں کہ جو بادل میں ایک دفعہ چمکتی ہے، اگر یہ سٹور ہو سکے تو یہ زمین پر برس ہا برس ساری دنیا کو روشن کرنے کے لیے کافی. خوف و طمع، ڈرتے بھی ہو امید بھی رکھتے. وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا، پھر وہ ان بلندیوں سے پانی نازل فرماتا ہے، کہاں سمندروں سے زمینوں سے اٹھایا، ہواؤں کے دوش پہ اسے لہرایا، کن بلندیوں پر اسے لے گیا، وہ ہوا اسے اڑائے پھرتی ہوتی ہے، لیکن جب وہ برستا ہے تو جل تھل کر دیتا ہے، زمین اسے برداشت نہیں کر سکتی، سیلاب آ جاتے ہیں، ہوا میں ہوتا ہے تو تیر رہا ہوتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اسی بارش سے مردہ زمین میں پھر حیات دوڑا دیتا، ہر طرف روئیدگی ہو جاتی ہے، ہر طرف حیات ہو جاتی ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اگر کسی کی عقل سلامت ہو، دماغ درست کام کرے، سمجھ و شعور صحیح ہو، تو اس کے لیے تو بے پناہ دلائل ہیں عظمت الہی، بہت بڑی نشانیاں ہیں اس کی عظمت کی، اس کے اقتدار کی، اس کے اختیار کی، اس کی توحید اور اس کے بے مثل و مثال ہونے کی۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اس کی عظمت کے دلائل میں دیکھو کہ آسمان بغیر کسی سپورٹ کے کھڑے، کوئی ان کے نیچے نہ ستون ہے نہ دیوار ہے، آسمان ہی نہیں زمین بھی فضا میں بغیر کسی سپورٹ کے کھڑی ہے، یہ بھی فضا میں تیر رہی ہے، اس کے نیچے بھی کوئی نہ ستون ہے نہ کوئی دیوار ہے نہ کسی چیز پر ٹکی ہوئی ہے، یہ بھی ہوا میں گھوم رہی ہے، اور مزے کی بات ہے تمہیں کتنی پرسکون لگتی۔ اب بھئی ہم اس طرف اگر ہیں تو ہمارے لیے سیدیت جو ہمارے عین دوسری طرف ہے وہاں تو کام الٹا ہونا چاہیے، وہ تو بندے گر جانے چاہیے، وہاں بھی سیدھی، کوئی سائنسی توجیہ سامنے نہیں آتی کہ یہ ہر طرف سیدھی کیوں ہے۔ وہ سائنس کہتی ہے جی کشش سکل ہے، زمین بوجھ کو پکڑے رکھے، بھئی پکڑے رکھتی تو بندوں کی ٹانگیں تو اوپر ہوتی، سر نیچے ہوتا، مقناطیس سے چمٹے رہیں، کیل جو اوپر رکھو گے وہ سیدھا ہوگا، نیچے رکھو گے الٹا ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھ نہیں آئے ہر جگہ سیدھی ہے، کیا اس کی عظمت اس کی قدرت کاملہ کی دلیل نہیں ہے؟ یہ آسمانوں زمینوں کا نظام کس کی قدرت کاملہ سے چل رہا ہے؟ اسی کے حکم سے ہر چیز چل رہی ہے۔ اور تم بھی یاد رکھو، ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، جب بھی تمہیں حکم ہوگا، اعلان ہوگا، پکارے جاؤ گے، کھڑے ہو جاؤ، دیر نہیں کرو گے، تم بھی زمین سے نکل کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اتنا نظام جو چل رہا ہے، یہ اتنے ذرے ذرے سے سبزہ اگا رہا ہے، پتے پتے میں حیات ہے، زمین و آسمان اس کے حکم سے قائم ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے ان کے نیچے، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی دیواریں نہیں ہیں۔ تو جس طرح ایک بارش بے شمار تنکے، پتے، پھول، پتیاں، درخت اگا دیتی ہے، فصلیں اگا دیتی ہے، اسی طرح ایک آواز تمہیں زمین سے دوبارہ نکال کر کھڑا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ 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 اللہ۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں، تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔